یہ حکم رحمان ہے، یہ حکم قرآن، یہ حکم رہبر بھی ہے، جاگ ہے مسلمان۔ ایک خدا ہے، ایک نبی ہے، ایک ہی ہے قرآن۔ ایک خدا ہے۔
اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، العبد المعبد والرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم
محمد وعلى محمد۔
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ صلوات الله،
اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
آج ہفتہ وحدت کا آغاز ہے، اور آج سے تمام عالم اسلام میں 12 سے 17 تک کی تاریخوں میں یہ جو ہفتہ ہے اس کو ہفتہ وحدت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہر سال اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو یاد رہے کہ ہم سب الگ نہیں ہیں بلکہ ہم سب ایک ہیں۔ اس بات کی یاد دہانی کے لیے مسلمانوں کو ہر سال ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ہم سب ایک ہیں، اس لیے کہ جب ہمارا رسول ایک ہے، جب ہمارا دین ایک ہے، جب ہمارا مذہب ایک ہے، اور جب ہماری کتاب ایک ہے، جب ہمارا قبلہ ایک ہے، تو پھر ہمارا فرقہ الگ کیسے ہو گیا؟ ہم ایک دوسرے سے الگ کیسے ہو گئے؟ اگر رسول دو ہوتے، کتاب دو ہوتی، نبی دو ہوتے، قبلہ دو ہوتے، تب سمجھا جا سکتا تھا کہ جب قبلہ الگ الگ ہے تو رخ الگ الگ جہت بھی مڑا جائے گا، کتاب اگر الگ الگ ہے تو قانون دونوں کا الگ ہے، اگر رسول الگ الگ ہیں تو پھر کلمہ الگ الگ ہو جائے گا۔ جب کلمہ ایک ہے، ایک ہی رسول کی ساری امت ہے، تو پھر امت کے درمیان تفرقہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر قانون ایک ہے تو پھر مسلمان دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب قرآن ایک کتاب ہے اور تمام امت اسلامیہ قرآن مجید کو مانتی ہے، قانون الہی کو جب سارے مسلمان مانتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ کیوں ہے؟ تفرقہ کیوں پیدا ہوا؟ الگ الگ کیوں ہو گئے؟ کیا دونوں کا قانون الگ ہے؟ مسلمان ہر فرقے کا خدا الگ الگ ہے؟ کہ یہ فرقہ ایک خدا کو مانتا ہے، جس فرقہ جو فرقہ اس خدا کو مانتا ہے اس خدا کو دوسرے فرقے والے نہیں مانتے، تو اختلاف ہوگا کہ ہمارا خدا الگ ہے، آپ کا خدا الگ ہے، تو تفرقہ ہوگا. اگر آپ کہیں کہ ہمارا خدا الگ ہے، اس کا قانون الگ ہے، آپ کا خدا الگ ہے، آپ کا قانون الگ ہے، تو لکم دینکم ولی دین، تو آپ کا دین آپ کو پیارا، میرا دین مجھے پیارا، کیونکہ آپ میرے خدا کو نہیں ماننا چاہتے، میں آپ کے خدا کو نہیں ماننا چاہتا. جیسا کہا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرنا چاہتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرنا چاہتے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، میرا دین مجھے پیارا، تمہارا دین تمہیں پیارا. تم بتوں کو چھوڑ نہیں سکتے، میں خدا کو نہیں چھوڑ سکتا. خدا کو تم نہیں مان سکتے تو میں تمہارے بتوں کو نہیں مان سکتا، اور دونوں کو مانے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا. دونوں کو مانا نہیں جا سکتا ہے. کفار کے پیشکش کر رہے تھے کہ 6 مہینے ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی پرستش کر لیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ ہمارے خدا کو مان لیجئے، ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں، مسئلہ ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا. تو اسلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جب تم ہمارے خدا کو نہیں ماننا چاہتے تو ہم بھی تمہارے خدا کو نہیں ماننا چاہتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے خدا کو مانتے ہیں، ہم اپنے خدا کو مانتے ہیں، تو جو ہے اس میں کوئی جھگڑے کی، تو آپ اپنے آپ کو اپنا دین جو ہے پیارا ہے تو آپ اپنے دین پہ عمل کیجیے. ہمیں اپنا دین پیارا ہے، ہم اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں. لیکن اب جب جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، تو پھر تفرقے کی گنجائش کہاں سے پیدا ہوگی؟ تفرقہ اس وقت ممکن ہے کہ جہاں پر خدا ہی دو ہو، تو تفرقے کا امکان ہے. یعنی جس کی عبادت ہم کرتے ہیں اس کی عبادت آپ نہیں کرتے، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت ہم نہیں کرتے، تو تفرقہ ہے. لیکن جب دونوں کا خدا ایک ہے تو پھر تفرقہ ختم ہو گیا، ایک خدا پر سب متحد ہو گئے، سب نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. جب سب نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو سب ایک کلمے کے تحت جمع ہو گئے، سب کلمہ گو ہو گئے، سب کلمہ واحدہ کے ماننے والے ہو گئے. جب سب کلمہ واحدہ کو ماننے والے ہو گئے تو توحید کلمہ کلمے پہ سب متحد ہو گئے، سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے. جب سب لا الہ الا اللہ کے لیے تیار ہو گئے، سب خدا واحد کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور سارے خداؤں کا سب نے انکار کر دیا، تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. شرک اور ایمان الگ الگ ہو گئے، مومن ایک طرف ہو گئے، مشرکین ایک طرف ہو گئے، کفار ایک طرف ہو گئے، مسلمان ایک طرف ہو گئے. اب سارے کے سارے مسلمان ایک مرکز پر آ گئے، جو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. اب اگر اہل کتاب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ہی خدا کو مانتے ہیں، اختلاف ہمارا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے، ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جو مسلمانوں کا خدا ہے، وہی وحدہ لا شریک، وہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، تو پھر دونوں ایک ہو جائیں، ہو سکتے ہیں نا؟ کم سے کم ایک کلمے کے تحت تو جمع ہو سکتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں مشترک ہیں, ایک راہ حل تو نکل سکتا ہے کہ ہم مشرکین کے مقابلے میں, کفار کے مقابلے میں جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے ہیں, ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, جیسے یہود کہتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں, اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں, یعنی توریت والے یہ کہتے ہیں کہ توریت میں بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے, انجیل والے کہتے ہیں کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, ہم توحید ذاتی کو مانتے ہیں, توحید صفاتی کو مانتے ہیں, ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اور جب عیسائیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ انجیل کے ماننے والے آپ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, کہا ہاں ہم بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, پھر جھگڑا کس بات پہ ہے؟ کہا جھگڑا اس بات پر ہے کہ ہم آپ کے رسول کو نہیں مانتے, ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے, محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ لا الہ الا اللہ پر متحد ہیں, جھگڑا صرف محمد رسول اللہ کے ماننے کا ہے, تو ٹھیک ہے کہ جب تک آپ محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے, آپ جو ہے مسلمان نہیں کہلا سکتے ہیں, آپ اہل قرآن نہیں ہیں, اہل کعبہ نہیں ہیں, ہے نا, کیونکہ آپ کعبے کو نہیں مانتے, آپ کعبے کو نہیں مانتے, آپ اہل قبلہ نہیں ہیں, ہمارا قبلہ الگ ہے, آپ کا قبلہ الگ ہے, آپ یہودیوں کا قبلہ الگ ہے, ہم مسلمانوں کا قبلہ الگ ہے, آپ کی کتاب الگ ہے, آپ توریت کے ماننے والے ہیں, ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, آپ انجیل کے ماننے والے ہیں, ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, صحیح ہے, لیکن کیا آپ اس خدا کو نہیں مانتے جس خدا کو ہم مانتے ہیں؟ کیا ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم موسیٰ و ہارون کے خدا کو مانتے ہیں, تو کیا آپ موسیٰ و ہارون کے خدا کو نہیں مانتے؟ تو ہم بھی وہ کہتے ہیں ہاں ہم بھی موسیٰ و ہارون کے خدا کو مانتے ہیں. تو یعنی یہ بات پر اتحاد ہو گیا, ایک بات تو طے ہو گئی. اتنے اختلافات کے درمیان ایک بات تو طے ہو گئی, وہ یہ طے ہوئی کہ ساری چیزوں میں اختلاف ہے, کتاب میں اختلاف ہے, قانون میں اختلاف ہے, قبلے میں اختلاف ہے, سب چیزوں میں اختلاف ہے, رسول ایک نہیں ہے, کعبہ ایک نہیں ہے, ہے نا, قبلہ ایک نہیں ہے, کتاب ایک نہیں ہے, دین ایک نہیں ہے, شریعت ایک نہیں ہے, اختلاف ہے اور بہت بڑا اختلاف ہے. لیکن کیا کوئی وجہ اشتراک بھی ہے؟ کسی نقطے پر متحد بھی ہو سکتے ہیں؟ تو ہاں ایک نقطے پہ متحد ہو سکتے ہیں, وہ ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ. لا الہ الا اللہ کے کلمے پر ہم سب متحد ہو سکتے ہیں. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہ اے اہل کتاب چلے آؤ اس کلمے کے تحت, اس کلمے کے پرچم کے تحت آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے, ہم سب ایک مرکز پر جمع ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ جب جھگڑا لا الہ الا اللہ کو ماننے اور نہ ماننے کے درمیان ہوگا, تو ہم لا الہ الا اللہ کو ماننے والے تو ایک مرکز پر جمع ہو جائیں, ہم سب ایک کلمے کے تحت جمع ہو جائیں. وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے. کہ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم مشرک ہیں, ہم کافر ہیں, ہم اللہ کو نہیں مانتے, ہم خدا کو نہیں مانتے, ہم قیامت کو نہیں مانتے, مبدا و مات کے ہم دونوں قائل ہیں، اور جو مبنا ہمارا ہے مبدا کے بارے میں وہی مبنا آپ کا بھی ہے مبدا کے بارے میں، یعنی آپ جس خدا کو مانتے ہیں اسی خدا کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ جس قیامت کو مانتے ہیں اسی قیامت کو ہم بھی مانتے ہیں، ایمان باللہ اور ایمان یوم الاخر پر اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لہٰذا اس کلمے کے تحت جمع ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے۔ جب متحد ہونے کے لیے ایک وجہ اشتراک بھی کافی ہے، اور اگر اختلاف کرنا چاہیں تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے بات کو وجہ اختلاف بنایا جا سکتا ہے، اگر جھگڑا کرنا ہی مقصود ہے تو کسی بھی بات کو بہانہ بنایا جا سکتا ہے، جیسا بناتے ہیں لوگ، جب کسی سے جھگڑا کرنا ہوتا ہے تو پھر چاہے آپ گالی دیں نہ دیں، چاہے آپ کچھ کہیں نہ کہیں، کوئی بھی چیز کو موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کیوں مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، اب یہ تو یعنی جو ہے کوئی نہ کوئی جھگڑے کا کوئی ایشو ہونا چاہیے نا، بہانہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، تو بہانہ بناتے ہیں کب؟ جب آپ کو جھگڑا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کو اختلاف کرنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات کو جو اختلاف بن ہی نہیں سکتا جس سے، لیکن اس کو بھی وجہ اختلاف بنایا جاتا ہے، اور بنا کے تمام اشتراکات کو اس وجہ اختلاف کو اتنا بڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ تمام مشترکات جو ہیں وہ سب مان پڑ جاتے ہیں، اور وہ اختلاف جو ہے اتنا بڑھ جاتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے آپ اس کو مانیں نہ مانیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر جھگڑا کیا جائے، جو بات دونوں کے نزدیک بھی جو ہے مثال کے طور پر کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی ہے، لیکن اس کو بھی بہانہ بنایا جاتا ہے اختلاف کا۔ مثال کے طور پر نماز میں مشترک ہیں مسلمان، سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اختلاف کس پہ؟ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پر اختلاف ہے، تو ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے میں اختلاف ہے، لیکن قیام میں اتحاد ہے، رکوع میں اتحاد ہے، سجدے میں اتحاد ہے، تشہد میں اتحاد ہے، سلام میں اتحاد ہے، لیکن نہ ہم نے قیام کا اتحاد دیکھا، نہ رکوع کا اتحاد دیکھا، نہ سجدے کا اتحاد دیکھا، نہ تشہد کا اتحاد دیکھا، مگر اختلاف کس پہ کیا؟ ہاتھ کے کھولنے اور بند کرنے میں۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کرنے میں جھگڑا کر رہے ہیں جبکہ دشمن ہمارا ہاتھ کاٹ دینا چاہتا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ عالم اسلام ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے کے مسئلے پر ایک دوسرے سے الگ ہو گیا ہے، اور اس مسئلے پر الگ کر کے دشمن ان پر بھی کبھی حملہ کرتا ہے کبھی ان پر حملہ کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں اگر متحد ہوں تو دشمن ان دونوں سے مقابلہ اکیلا نہیں کر سکتا ہے، لہذا دشمن نے کہا کہ پہلے ان کو الگ کرو، اس کے بعد کبھی ان کو ختم کرو، ان کے ختم کرنے کے بعد ان کی باری آئے گی۔ دشمن تو سارے مسلمانوں کا دشمن ہے نا، دشمن ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کا دشمن ہے تو ان کا دشمن نہیں ہے، وہ تو سب کا دشمن ہے، جیسے یہود و نصارا تمام مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے ایک فرقے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جب وہ دعویٰ کرتا ہے تو جن سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ لوگ صحیح سمجھنے لگتے ہیں، اس دعوے پہ یقین کر لیتے ہیں، وہ انہیں الگ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ دونوں اگر متحد ہوں تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لہذا اس نے یہ چال چلی کہ اس نے کہا کہ پہلے ان کو الگ کرو، جب وہ الگ کر دیا تو ایک کو دوست بنا لیا، دوسرے کو دشمن بنا دیا، اور دشمن سے لڑ کے اس کو ختم کر دیا, اس کے بعد جس کو دوست بنایا تھا اس کی باری آئے گی, اب اس کی باری آئے گی. بس یہ کہ دوست بننے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی باری ذرا دیر سے آئے گی, لیکن باری ضرور آئے گی. اور یہ سازش عرصہ دراز سے چل رہی ہے, یہ کوئی نئی سازش نہیں ہے. الگ کرنا اور الگ کرنے کے بعد میں خلیج پیدا کرنا اور دونوں کو الگ کر کے ایک کے بعد ایک کو ختم کرنا بڑا آسان حربہ بھی ہے, اور جو ہے وہ شعور اس قدر مسلمانوں کا کم ہو گیا ہے کہ آج بھی مسلمان جو ہے اس باتوں پہ یقین کر لیتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو آپ دیکھیں کہ عراق کے اندر آج جو داعش اندر گھس پڑی ہے کس وجہ سے, اسی وجہ سے کہ یہ آنے والے کچھ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے طرفدار ہیں. مارنے والے کسی کے طرفدار نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے طرفدار ہیں, تو کچھ فرقے کو ملا لیا اپنے ساتھ, جب ان کو اپنا دوست بنا لیا تو یہ ان کے دوست بن گئے, اور ایک فرقے کو جو ہے اپنا دشمن بنا کر اس پہ حملہ شروع کر دیا. جب الگ کر دیا تو حملہ آسان ہو گیا. تو یہ دشمن کا حربہ ہے. اسلامی نظریہ کیا کہتا ہے کہ جو اسلام آیا ہے اتحاد کے لیے, اسلام آیا ہے لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے, خون خرابے سے دور رکھنے کے لیے, سازشیں تہمتیں اور اختلافات سے انسانیت کو نجات دینا, یہ اسلامی نظریہ ہے. اسلام چاہتا ہے کہ کسی کو بھی کسی بے گناہ کا قتل نہ کیا جائے, وہ کافر جو ہمارا مزاحم نہیں ہے اس کو ہمیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کافر کو قتل کر دینے کا ہو. جو ہمارے لیے مزاحم نہیں ہوتے ہیں, جو بیچارے جو اپنی جگہ پر, حتیٰ وہ لوگ, وہ کفار جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اسلام نہیں قبول کیے لیکن ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں اور ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, تو ہمارا بھی وظیفہ بنتا ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ کا کچھ حصہ ان کو بھی دیں. زکوٰۃ تک ان کو دینے کا حکم ہے. اس کے لیے اسلام نے قانون بنایا کہ وہ لوگ جو آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں, آپ کے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں, آپ کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, آپ کے بچوں کی, آپ کے گھروں کی حفاظت کر رہے ہیں, دشمنوں سے آپ کو بچا رہے ہیں سرحدوں پہ رہ کے, تو لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی چاہیے کہ ان کا دل ان کو اور نرم کرے. جب انہوں نے اپنا دل خود سے اتنا نرم کر لیا ہے, تب آپ کا بھی فریضہ ہے کہ کچھ دے کے ان کے دل کو اور اپنی طرف کھینچ لے. یہ اسلام کی حکمت ہے, یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ کفار کو بھی اپنے سے قریب کرو, انہیں بھی زکوٰۃ کا کچھ حصہ دو, مگر وہ کفار جو آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں, لیکن وہ کفار جو آپ کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں, جو آپ کے لیے معنی ایجاد کرتے ہیں, جو آپ کی تبلیغ میں جو ہے وہ حائل ہوتے ہیں, جو آپ کے مزاحم ہوتے ہیں, تو وہ پتھر جو راستے کی رکاوٹ بن جائے اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے, چاہے وہ پتھر ہو کہ کافر ہو. جو ہماری راہ میں رکاوٹ بنے, نہ یہ کہ ہر پتھر کو, جو پتھر اپنی جگہ پر ہے, جو آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنائے بلا وجہ ان پتھروں کو آپ کاٹنا شروع کر دیں. ہاں راستے میں آ رہے ہیں تو جب راستے میں آئیں گے تو یقیناً انہیں کاٹا جائے گا, لیکن بلا وجہ جو مزاحم نہیں ہو رہے ہیں آپ کے راستے میں, ان کو کیوں بلا وجہ کے جو ہے چھیڑا جائے. یہ حکمت اسلامی اس بات. اب سوال, اب ان وجوہات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کیا اور کن بہانوں سے تفرقہ ایجاد کیا؟ آیا وہ بہانے جو تفرقے کا سبب بنے کیا وہ بہانے واقعی بہانے ہیں یا جھوٹے بہانے؟ وہ تہمتیں جو لگائی ہیں وہ تہمتیں واقعی تہمتیں ہیں یا جھوٹی تہمتیں ہیں؟ اب جو مسلمانوں کو الگ کیا گیا ہے تو یہ دیکھیے، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب تک قرآن دو نہیں ہوں گے، جب تک خدا دو نہیں ہوں گے، مسلمان تو دو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان تمام چیزوں میں حد اشتراک رکھتا ہے۔ اہل کتاب کے تعلق سے ہم نے کہا کہ اہل کتاب لا الہ الا اللہ پر اشتراک رکھتے ہیں، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ اگر ایک کلمے پر بھی اتحاد رکھتے ہو تو ہم اور تم ایک پرچم کے تحت جمع ہو جائیں، تاکہ وہ لوگ جو مشرکین ہیں، وہ کفار ہیں، ان کے مقابلے میں تو ہم ایک ہو جائیں۔ تو جو دین والے لوگ ہیں وہ بے دینوں کے مقابلے میں ایک تصور کیے جائیں۔ اب مسئلہ آئے گا کہ جب دین مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں تو اب ان میں کیا اختلاف ہے؟ ان میں تو کوئی اختلاف نہیں، یہ سب ایک ہیں، ان کا خدا ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، اور یہ سب کچھ ایک ہے، تو پھر یہ دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اسی وقت میں دو ہو سکتے ہیں جب خدا دو ہو جائے، یہ اسی وقت دو ہو سکتے ہیں جب رسول دو ہو جائے، یہ اسی وقت دو ہو سکتے ہیں جب کعبۃ اللہ اور قبلہ دو ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قبلہ دو ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن دو ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ رسول دو ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے، لہذا مسلمان بھی دو نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نہیں ہو سکتے ہیں تو نہیں ہو سکتے، مگر ہوئے کیوں پھر؟ اب تفرقہ تو ہے نا مسلمانوں میں، جب تفرقہ ہوا ہے تو پھر تفرقہ کیوں ہوا ہے؟ جبکہ آپ کہہ رہے ہیں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، تفرقہ نہیں ہو سکتا، جب نہیں ہو سکتا تو پھر کیوں ہوا؟ جب تفرقہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر تفرقہ ہوا کیوں؟ تفرقہ ہوا کیوں؟ صرف جھوٹی تہمتوں کی وجہ سے تفرقہ ہوا۔ تہمت کیا لگائی گئی؟ تہمت یہ لگائی گئی کہ ہم جس طرح سے خدا کو مانتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے، ہم جیسے قرآن کو مانتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے، یعنی ہم جس قرآن کو مانتے ہیں، جس جو عقیدہ، جس طرح کا عقیدہ ہمارا قرآن پر ہے، اس طریقے کا عقیدہ ان کا نہیں ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوا ہے۔ تو یہ اب اس پر بررسی کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ تہمت ہے یا حقیقت ہے، کہ یہ کہا گیا کہ یہ اس قرآن کو نہیں مانتے، اس قرآن مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ اب تحریف کے کئی معنی ہیں، تحریف ایک معنی تحریف کا یہ ہے کہ آیتوں میں اضافہ ہوا ہے، یعنی قرآن میں جتنی آیتیں تھیں وہ آیتیں کم کر دی گئی، یعنی زیادہ تھا، آیتیں زیادہ تھیں، کم کر دی گئی، یا یہ کہ آیتیں جتنی تھیں ہے نا کم نہیں کی گئی، بلکہ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آیت نہیں ہیں بلکہ اس میں اضافہ کر دیا گیا اپنی طرف سے، یا آیتوں کو بدل دیا گیا ہے۔ یہ ایک موٹی تقسیم ہے تحریف کی، کہ قرآن، اگر کوئی کہے قرآن محرف ہو گیا ہے، تحریف واقع ہو گئی، تحریف واقع ہو گئی ہے، یعنی کیا ہوا؟ اس کو اپنے مسیر سے ہٹا دیا گیا ہے، مسیر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اب اگر کوئی، تو اب آیا کیا سارے مسلمان قرآن کے بارے میں الگ الگ عقیدہ رکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں اضافہ ہوئی ہیں، یعنی ایڈ کی گئی ہیں، الگ سے جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اللہ نے اتنی آیتیں، 30 آیتیں نازل کی تھی کسی سورہ میں، تو اس کو لوگوں نے یا ان لوگوں نے, اس فرقے والوں نے اس سورے کی 30 آیتوں کو 40 کر دی ہیں, اپنی طرف سے 10 آیتیں بڑھا دی ہیں. یہ ایک قسم کی, یا یہ کہ یہ 40 آیتیں تھیں اس سورے میں, اس میں سے 10 کو کم کر دی گئی. تو وہ مسئلہ زیادہ ڈینجر ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اضافہ کی گئی ہیں, یعنی قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آیت نہیں ہیں, یعنی الگ سے لوگوں نے اپنے تخیلات سے اضافہ کر دی, یعنی بشر کا کلام بھی خدا کے کلام میں ضم کر دیا گیا ہے, یہ تو خطرناک بات ہو جائے گی, پورا قرآن مشکوک ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کچھ آیتیں کم ہوئی ہیں, مگر جو آیتیں ہیں وہ سب کے سب, اس وقت جو قرآن ہے وہ سب کا سب جو ہے کلام اللہ ہے, ایک لفظ بھی اضافہ نہیں ہوا ہے, مگر کم کر دیا گیا ہے. اگر کم کر دیا گیا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ, یعنی خود قرآن کے اوپر تو حرف نہیں آئے گئے, جو موجودہ قرآن ہے وہ تو اس میں تو کچھ, اس میں صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ آیتیں کم کر دیں, لیکن جو ہے وہ تو اللہ کا ہے. لیکن اس والے نظریے میں کیا تھا کہ جو ہے اس میں ملا ہوا ہے. تو یہ تہمت تو الحمدللہ جو ہے نا اس قسم کی تو نہیں لگائی گئی, لیکن بعض شیعہ کتابوں سے یہ چیز نکالی گئی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے مثال کے طور پہ کہ اس میں سے چند آیتیں کم کی گئی. بعض شیعہ روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے, بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اس قرآن کو محرف مانتے ہیں, کن معنوں میں کہتے ہیں کہ کچھ آیتیں کم ہوئی ہیں. تو اب یہ جو اس بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ انہوں نے کہا کہ کم کے خیال ہیں, تو بہت ساری روایتیں خود جو ہے عامہ کے پاس ملے گی, یعنی اہل سنت کے یہاں بھی وہ ایسی روایتیں مل جائیں گی, جس طرح سے شیعہ کتابوں میں آپ ڈھونڈ کے نکالیں ویسے ہی اہل سنت کی کتابوں میں سے بھی ڈھونڈ کے نکالا جا سکتا ہے. چنانچہ مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر نے سورہ احزاب کے تعلق سے کہا کہ یہ جتنا ہے اس کے جو ہے 3 برابر یا 2 برابر میں نے دیکھا ہے, زیادہ تھا, یعنی مطلب زیادہ تھا کم کر دیا گیا ہے. جناب عائشہ سے روایت ہے کہ جو ہے 10 آیتیں مثال کے طور کے اوپر تھیں, اس میں سے 5 آیتیں جو ہے منسوخ ہو گئی ہیں ایک مسئلے پر, ایک مسئلے پر احکام کی 10 آیتیں تھیں جس میں سے 5 کم کر دیے لوگوں نے. تو اس طرح کی روایت تو حضرت عائشہ سے بھی ملتی ہے اور حضرت عمر سے بھی ملتی ہے. تو اس سے تو جو ہے نا اختلاف کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن یہ جو تہمتیں ہیں بار بار کے اپنی بات کو چھپا کر دوسروں کی بات کو اچھال کر یہ بتانا کہ یہ جو ہے قرآن کو اس طرح سے نہیں مانتے ہیں جیسا کہ مسلمان مانتے ہیں, تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, یعنی خود قرآن کے ماننے کے بارے میں تہمت لگا کر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر, ایک دوسرے پر تہمت لگا کر مسلمان ملت ایک دوسرے کے اندر تفرقہ ڈال رہی ہے, جبکہ جو ہے مسلمان علماء بیٹھ کر دونوں فرقوں کے اس مسئلے کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آخر جو ہے کل علماء حقہ, علماء امامیہ کیا اس بات کے قائل ہیں جو ایک آدھ روایت کہیں پہ ملتی ہے کہ اس میں سے کم کر دی گئی ہے, تو کیا پورے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ کم کر دی گئی؟ جبکہ اجماع علماء امامیہ یہ ہے کہ ایک آیت بھی نہ قرآن کی کم ہوئی ہے نہ ایک آیت بھی زیادہ ہوئی ہے. یہ تمام علماء امامیہ, تمام علماء شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید من وعن ویسی ہی ہے جیسے حضور نے ہمیں پہنچائی تھی, اس میں نہ ایک آیت کم ہوئی ہے نہ ایک آیت زیادہ ہوئی ہے. اس طرح کی یعنی خود قرآن سے متعلق بے شمار تہمتیں ایک دوسرے پر لگائی گئی ہیں. اس کے علاوہ اب آئیے تہمتوں پر, بہت ساری تہمتیں ہیں جو دونوں نے لگائی ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن ہم پر جو تہمتیں لگائی گئی ہیں وہ بہت کاری ہیں, یعنی کاری اس لیے ہیں کہ جو تہمت ہم پر لگائی ہے وہ علماء کی طرف سے لگائی گئی ہے بس, جس کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ گمبھیر ہو گیا ہے کہ عامہ مسلمین ہمیں مسلمان ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہو رہے کہ بعض علماء نہ جاننے کی وجہ سے یا کسی ایک بات کو بہانہ بنا کر سب کے اوپر اس بات کو جو ہے اس بات کو جو ہے وہ ڈال کر ان کے اوپر اس فرقے کے اوپر تھوپ کر پوروں کو متہم کر دیا گیا ہے. دیکھیے یہ کہتے ہیں ایک بات کو بنیاد بنا کر یا کسی احادی روایت کو, جبکہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ سامنے والے کو کٹہرے میں نہ ٹھہرایا جائے. کوئی دنیا کا قانون جو ہے متہم سے بغیر صفائی لیے ہوئے اس کو مجرم ثابت نہیں کر سکتا ہے. آپ ایک طرفہ فیصلہ دنیا کی کوئی بھی عدالت میں نہیں ہو سکتا ہے, نہ صرف اسلامی عدالت میں, آپ یورپ چلے جائیے, آپ بے دینوں کے پاس چلے جائیے, آپ افریقہ کے جنگل میں چلے جائیے, اگر عدالت بیٹھے گی تو عدالت دونوں سے سنے گی. جو تہمت لگا رہا ہے اس کی بھی بات سنے گی اور جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے اس کی بات بھی سنے گی, دونوں سے سوال کیا جاتا ہے. نہ یہ کہ جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے اس کو مجرم ٹھہرا دیا جائے بغیر ثبوت کے, اس سے بات کی جائے کہ جو الزام تم پہ لگایا جا رہا ہے اس الزام کو تم قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے. اس طرح کی بے شمار تہمتیں ہیں. اب کتنی تہمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں, حتیٰ ہمارے علماء نہیں جانتے ہیں کہ یہ تہمت بھی ہم پہ لگائی گئی ہے, نہیں جانتے ہیں لوگ. مثال کے طور پر آپ کو یہ بات معلوم ہے, آپ شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے, مکتب اہل بیت میں پیدا ہوئے, اور کیا آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہی رسول اکرم پر آنے کے بجائے حضرت علی پر آنے کے بجائے رسول اللہ کی طرف موڑ دی گئی. جبرائیل اصل میں حضرت علی کی طرف وحی لانے لا رہے تھے اور مقصود علی تھے, لیکن جو ہے جبرائیل نے غلطی سے جو ہے وہ حضرت علی کی طرف وحی بھیجنے کے بجائے رسول اللہ پہ نازل کر دی. یہ شیعوں کا جو ہے وہ عقیدہ ہے, مگر کسی شیعہ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ رسول اللہ کو اشتباہاً نبی بنا دیا گیا ہے, غلطی سے نعوذ باللہ نبی بنا دیا گیا ہے. وہ تو وحی ان پر آئی نہیں رہی تھی, وہ تو حضرت علی پر وحی نازل ہونے والی تھی, وہ تو جبرائیل سے غلطی. یہ اس قسم کی تہمت, اور یہ تہمت ہے یعنی یہ الزام ہے, یہ اس زمانے میں لگایا گیا تھا کہ جس وقت جو ہے شیعہ قسمہ پرسی کی حالت میں تھے اور جو ہے وہ خوف کے عالم میں تھے, ان کے مال و اسباب کو لوٹنے کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے ان پر کفر کا الزام لگایا جاتا کہ جو ہے, اور کفر کا الزام لگا کر ان کی ساری چیزوں کو حلال کر لیا جاتا کہ جو ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہیں, یہ ہمارے رسول کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ رسول ہی جو ہے اشتباہاً بن گئے ہیں, اصل میں یہ رسول ہے ہی نہیں ہمارے, ہم حقیقت میں تو ان کو رسول مانتے نہیں, وہ تو حقیقت میں حضرت علی کو یہ لوگ رسول مانتے ہیں, وہ تو اشتباہاً جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ بن گئے. تو یہ تہمت ہے, تو اس کے لیے جو ہے علماء کو چاہیے کہ اس مسئلے پر آ کر گفتگو کریں, اس کی بررسی کریں, اس کا جائزہ لیں, اس کی حقیقت تک پہنچیں. ہو سکتا ہے کہ کسی یہودی نے یہ الزام لگا دیا ہو, کسی دشمن اسلام نے یہ الزام لگا دیا ہو, شیطان نے کان میں یہ آپ کے لیے بات پھونک دی ہو کہ یہ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. تو لیکن آپ کے علماء کو چاہیے کہ اس مسئلے پر آ کر بررسی کریں اور لوگوں سے پوچھیں، دریافت کریں کہ کیا آپ کا عقیدہ ایسا ہے. یہ تو آپ نے دیکھا کہ اختلاف کہاں ہو رہا ہے. اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ رسول کو ماننے کے سلسلے میں الگ الگ جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ رسول کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے. اور فرمایا ہاں اگر کوئی خود سے یہ کہتا ہے کہ ہم رسول کو ایسے نہیں مانتے جیسے دوسرے مسلمان مانتے ہیں، تو وہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ گفتگو کا محل بنے گا. لیکن کہیں انکار کی تو صورت نظر نہیں آتی مسلمانوں میں، تو پھر تفرقے کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ پھر جھگڑے کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ پھر جو ہے دست بغیروا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو یہ جو ہے دونوں طرف سے لگائی جانے والی تہمتوں نے آ کر مسلمانوں کو جو ہے ایک دوسرے سے الگ کر دیا. ہاں ہم نے، ہمارے علماء نے کبھی بھی جو ہے علماء اہل سنت پر الزامات نہیں لگائے، مکتب اہل تسنن پر الزامات نہیں لگائے. اگر لگائے ہوں گے تو عام لوگ لگائے ہوں گے، جاہل لوگ لگائے ہوں گے، لیکن علماء نے کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارا دل ان کے طرف سے بہت صاف ہے، ہم ان کو مسلمان پوری طرح سے مانتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے خرید و فروخت کو جائز سمجھتے ہیں، نکاح جائز سمجھتے ہیں، ہر چیز جائز سمجھتے ہیں، ان کو جو ہے کامل معنوں میں مسلمانوں کے احکام کو ان کے اوپر جو ہے نا لاگو کرتے ہیں. لیکن ان کے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پر کفر کا الزام لگایا جاتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کچھ تہمتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو جب یہ تہمتیں جب تک برطرف نہیں ہوں گی، اور جب تک متدین اور جو ہے جب تک جو ہے وہ معتدل، اور جب تک انصاف پسند، اور جب تک جو ہے عدالت خواہ اور عدالت پسند اور نیک اور جذبات سے عاری، احساسات سے عاری، حقائق اور حقیقتوں کو دیکھنے والے لوگ جب تک میدان عمل میں آ کے حقیقت میں نہیں، حقیقت میں حقیقت کی نگاہوں اور بصیرت کی نگاہوں سے جائزہ نہیں دیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو تہمتیں بیچ میں آ گئی ہیں، ان تہمتوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں جو کدورتیں ہیں ان کدورتوں کو دھونے کی ضرورت ہے. ہاں اختلاف نظریات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تاریخی اختلافات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، فلسفیانہ جو ہے اختلافات سے کچھ مسئلہ جو ہے پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تاریخی اختلاف مثال کے طور پہ ہو، کچھ لوگ کہیں کہ بھائی رسول کو جو ہے چار بیٹیاں تھیں، کوئی بولے کہ ایک بیٹی، یہ تاریخی اختلاف ہے. کوئی کہے کہ جو ہے مثال کے طور پہ رسول اللہ کی ولادت فلاں تاریخ میں ہوئی ہے، کوئی کہے کہ نہیں رسول اللہ کی ولادت جو ہے فلاں تاریخ میں ہوئی ہے. یہ جو تاریخ کا اختلاف جو ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی عقل مند کی نظر میں اس کو کوئی بنیاد نہیں بنا سکتا ہے کہ آپ اس تاریخ کو مانتے ہیں اس تاریخ کو نہیں مانتے، اس پہ کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے. آپ کی تاریخ کا ہم احترام کریں، ہماری تاریخ کا آپ احترام کریں، ہماری تحقیق کے حساب سے یہ تاریخ معتبر ہے، آپ کی تحقیق کے اعتبار سے یہ تاریخ معتبر ہے، تو ہم اس تاریخ کو منائیں گے، آپ اس تاریخ کو منائیں، لیکن نہ ہم آپ کی تاریخ کا انکار کریں اور اس کو جو ہے اس کا جو ہے اس کی بے حرمتی کریں، نہ آپ کو حق پہنچتا ہے کہ ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں اس کا جو ہے آپ انکار کریں یا اس کو جو ہے آپ ماننے سے انکار کریں اور اس کی بے حرمتی کریں. مثال کے طور پہ خود ہمارے درمیان آپ دیکھیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تاریخ ولادت شہادت میں اختلاف ہے. کچھ لوگ 13 جماعت الاولیٰ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ 3 جماعت ثانیہ کو مانتے ہیں، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تاریخ کا احترام کریں. ہمارے نزدیک یہ تاریخ معتبر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے نزدیک 13 جماعت الاولیٰ کی تاریخ معتبر ہے. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک تین جماعت ثانی کی تعریف معتبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اگر تین جماعت ثانی کے قائل ہیں تو 13 جماعت الاولى کو ماننے والوں کو کافر کہیں اور اس تاریخ کو بھی بے حرمتی کریں اور جو ہے ناروا تہمتیں لگا دیں، یہ جو ہے صحیح چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طبعی چیز ہے، اختلاف کا ہونا طبعی چیز ہے، تو روایت تاریخ میں اختلاف ملے گا، روایتوں میں اختلاف ملے گا، نظریات میں اختلاف ملے گا، لیکن یہ اختلافات حل کرنے کے لائق ہیں، نہ کہ اس کو بہانہ بنا کر ایک دوسرے سے الگ ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ جو 12 اور 17 کا اختلاف تھا کہ لیکن خود حضور کی ذات پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، حضور سے جب سب لوگ متفق ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ کوئی 12 ربیع الاول کسی کے نزدیک معتبر ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس بھی شیخ یعقوب کلینی کہتے ہیں کہ نبی کریم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن تمام وہ علماء نہیں کہتے، اکثریت علماء تشیع کا یہ کہنا ہے کہ 17 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، لیکن دیکھیں مہینے میں بھی اختلاف نہیں ہے، اختلاف مہینے میں نہیں ہے کہ ربیع الاول کو دونوں نے تسلیم کیا ہے، اختلاف کیا ہے 12 اور 17 کے لکھنے میں اختلاف ہے، 2 اور 7 کے ایک ہے نا، ایک تو ایک ہی ہے، 12 میں بھی ایک لکھا جاتا ہے اس کے بعد 2 لکھا جاتا ہے، 17 میں بھی پہلے ایک لکھا جاتا ہے اس کے بعد 7 لکھا جاتا ہے، تو یعنی یہ جو ہے کاتب کا بھی جو ہے ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وجہ اختلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اور ایک صاحب تو کہتے ہیں کہ 12 کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، 12 تو بہتر یہ ہے کہ 12 سے لے کے 17 تک منا لیا جائے تو نور اللہ نور کی کیفیت پیدا ہو، صلوات پڑھے محمد پر۔ یعنی جس چیز کو دشمن اختلاف کا سبب بنا کر الگ کر رہا ہے اسی کو بنیاد بنا کر ہم اس کو اتحاد میں بدل سکتے ہیں، چاہے تو ہم اس کو بہانہ بنا کر اختلاف کریں اور چاہے تو اس بہانے سے ہم اتحاد کریں، اور اتحاد ایسا ہو کہ نہ صرف جو ہے میلاد کا جشن ایک دن منایا جائے بلکہ ایک ہفتے تک میلاد کا جشن منایا جائے، ایک ہفتے سے بڑھا کر سال بھر میلاد کا جشن منایا جائے۔ صلوات پڑھے محمد اللہ ہم دعا کریں بارگاہ پروردگار میں کہ پروردگار مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو پروردگار رفع فرمائے، ان کے درمیان پیار و محبت ایجاد فرمائے، مسلمانوں کے درمیان ان کے دلوں کو پروردگار آپس میں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد تھا انسانوں کو آپس میں جوڑنا، ان کے دلوں کو آپس میں قریب کرنا، پروردگار انبیاء علیہ السلام کی تمناؤں کو ہمارے ذریعے سے پورا فرما، پروردگار انبیاء علیہ السلام کی جو آرزو تھی ان آرزوؤں کو ہمارے ذریعے سے پروردگار پورا فرمائے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو، مسلمان ایک دوسرے سے بغلگیر ہو جائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کر کے آپس میں ایک بنیاد مرسوس بن جائیں اور دشمن کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور اس طرح سے مستحکم ہو جائیں کہ دشمن ہمارے اتحاد سے خوف زدہ ہو جائے، اور یہ اسی راستے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ساری دنیا پر عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار منشی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ ہمارے درمیان میں اتحاد کا صحیح مفہوم پیدا ہو سکے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مومنین تمام ارواح مومنین اور بالخصوص شہدائے نجد یار، شہدائے عراق، شہدائے لبنان کی ارواح کو شاد فرمائے۔ سمیع خندار